أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یہ بات سورتوں کے نام, تو راجح بات یہ ہے کہ سورتوں کے نام توقیفی ہے, اور توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بتلائے ہوئے ہیں. اس سورت کا نام جو سورت الکہف رکھا گیا, تو پھر حضرات مفسرین اس کی حکمتوں پر بات کرتے ہیں کہ چلو اللہ کے یہاں سے یہ نام آیا سورت الکہف, لیکن کیا حکمت ہو سکتی ہے اس نام کی. تو حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سورت شریفہ میں کہف کا تذکرہ ہے. فَأْوُ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ, تو کہف کے تذکرے کی وجہ سے سورت کا نام سورت الکہف ہے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تسمیت الکل باسم الجزو, کہ سورت کے کسی جزو کی وجہ سے پوری سورت کا نام جو ہے رکھ دیا جاوے. جیسے آپ کو کوئی پوچھتا ہے کیا پڑھتے ہو, تو کہا مشکات, حالانکہ اکیلی مشکات تھوڑی پڑھتے ہو, جلالین ہے, ہدایہ ہے, بڑی کامیابی ہے, فکروں کا نخبہ ہے, کتنی کتابیں پڑھتے ہو. ان کوئی پوچھے گا تو کہیں گے مشکات پڑھتے ہیں. یہ ہے تسمیت الکل باسم الجز, کے درجے میں پڑھی جانے والی تمام کتابوں میں سے ایک کے ذریعے پورے درجے کا نام رکھ دیا جاوے. تو یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ سورت میں کہف کا تذکرہ ہے, اس لیے اس کا نام سورت الکہف بنا. پھر اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ سورت میں تو نہ جانے کتنے الفاظ ہیں, تو اس میں کہف ہی کی کیا خصوصیت کہ اس پر سے پوری سورت کا نام رکھا گیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عجائب قدرت میں سے ایک عجوبہ یہ کہف ہے. تو قدرت الہیہ کا عجوبہ کہف سے متعلق اس سورت میں بیان کیا گیا, اس اعتبار سے اس سورت کو لفظ کہف سے موسوم کیا گیا. اس لیے کہ یہ عجوبہ قدرت ہے کہ جن سات نوجوانوں کی گرفتاری کے لیے پوری حکومت کو پیچھے پڑی ہو, ایک غار میں جا کر کے وہ سات نوجوان کی حفاظت ہو جاوے, یہ عجوبہ قدرت ہے. اسی طریقے سے غار اتنا عالی شان بیڈ روم بن جاوے کہ 309 سال تک وہ مست مزے سے سوئے رہے, یہ ہیں عجوبہ قدرت. اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ سورت میں کہف عجوبہ قدرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے, اس لیے اس کو سامنے رکھ کر کے پوری سورت کا نام سورت الکہف ہو گیا ہو, یہ سمجھ میں آتا ہے. قرآن مجید میں کیو کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے, ایک لفظ کہف آیا, دوسرا لفظ غار آیا. اذ ہما فی الغار, یہاں آیا فاو الل کافی، یہ دونوں لفظ کیو کے لیے استعمال ہوئے، جس کو ہمارے یہاں گجراتی میں گوفا کہتے ہیں اور انگریزی میں کیو کہا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر اس کے لیے دو دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، غار بھی آیا کہف بھی آیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ مترادف الفاظ ہیں یا یہ کہ دونوں کا اطلاق الگ الگ پر ہے. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ لفظ غار عربی زبان کے اندر اس گوفا کو کہتے ہیں، اس غار کو کہتے ہیں جو اندر سے زیادہ وسیع اور کشادہ نہ ہوئے، اس کو عربی میں غار کہا جاتا ہے، اور جو اندر جانے کے بعد کافی وسیع اور کشادہ ہو اس کو عربی زبان کے اندر کہف کہا جاتا ہے. اب قرآن مجید میں جہاں لفظ غار آیا، یہ غارِ ثور کے واسطے آیا کہ ہجرت کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 3 دن 3 رات قیام فرمایا. اب اس غارِ ثور کو جا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو جیسے اس کا دہانہ چھوٹا ہے، گیٹ آف انٹرنس اس کا چھوٹا ہے، اسی طرح وہ غار اندر میں جانے کے بعد بھی تنگ ہے، کشادہ نہیں ہے. مشاہدہ کر سکتے ہیں جس کو بھی کرنا ہو. جبکہ اصحاب کہف جس غار کے اندر آرام فرماتے، اس وقت دنیا میں جہاں جہاں وہ غار منسوب ہے، آگے جب آیت آئے گی تب وہ اقوال سامنے آئیں گے، تو جہاں جہاں وہ غار منسوب ہے وہ غار اندر داخل ہونے کے بعد کافی کشادہ ہے. ظاہر بات ہے کہ 7 نوجوان سوئے تو ان کے لیے کتنی وسیع جگہ چاہیے، اور پھر جو ہے ان کا سر سامان. تو کہف کہتے ہیں ایسے غار کو جو اندر داخل ہونے کے بعد کشادہ ہوئے، اور غار کہتے ہیں جو اندر داخل ہونے کے بعد کشادہ نہ ہوئے. اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے غار ایسے ہیں کہ آپ اندر چلے جاؤ تو اندر چھوٹا ایک دیہات معلوم ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے غار ہیں. اجنتا ایلورا دیکھ لو ہمارے قریب کے اندر، وہاں کی غار جا کر کے دیکھ لو. اور اسی طریقے سے قوم سمود کے علاقے کے غار جو ہے وہ جا کر کے دیکھ لو. ویسٹ انڈیز میں ہریسن کیو جا کر کے دیکھ لو. سعودیہ میں الاحصا کے اندر جو کیو ہے، جو غار ہے وہ جا کر کے دیکھ لو. جیسے کہ ایک پوری آبادی اس کے اندر ہے، دروازے سے داخل ہونے کے بعد پورا پورا شہر پورا گاؤں اس کے اندر ہے. تو یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے. تو کہف کہا جاتا ہے ایسے غار کو جو اندر داخل ہونے کے بعد وسیع اور کشادہ ہو، اور غار کہتے ہیں جو اندر داخل ہونے کے بعد وسیع اور کشادہ نہ ہوئے. یہ عربی زبان کی الفاظ کی وسعت کی بات ہے کہ الگ الگ غاروں کے لیے عربی زبان کے اندر الگ الگ تعبیرات استعمال ہوئی ہے. تو اس کا نام ہے سورۃ الکہف، مکیۃن. الا واصبر نفسک، ویا واصبر نفسک والی آیت کا استثناء ہے کہ وہ مدنیہ ہیں. مئۃن و عشر آیات. آپ کو بتلایا تھا کہ آیتوں کی تعداد میں اختلاف حضرات قرائے متقدمین کے محل وقف میں اختلاف کی وجہ سے، تابعین تبع تابعین جو امت کے قرائے کرام گزرے، ان قرائے کرام نے جو ہے سورتوں میں وقف کرنے کے معاملے میں الگ الگ موقف اختیار کیے. کسی نے کہاں وقف کیا، کسی نے کہاں ابتدا کی، اس اعتبار سے آیتوں کی تعداد میں اختلاف ہوا اور اس کی وجہ سے سورت کی مجموعی آیات میں اختلاف ہوتا ہے. تو قرائے متقدمین کے وقف اور ابتدا کے سلسلے میں جو الگ الگ موقف رہے اس کی وجہ سے آیتوں کی تعداد میں اختلاف رہا. اس لیے مالی کہتے ہیں کہ 110 آیتیں ہیں یا 115 آیتیں ہیں. اور آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قرآن کی دو ترتیب ہے، ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب تدوینی. کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے اس نزول کی ترتیب پوری الگ ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ اول نازل ہونے والی آیات سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت ہے. لیکن یہ ابتدا میں نازل ہونے والی سورہ علق کی 5 آیتوں کو 30ویں پارے میں لے جا کر کے رکھا گیا، اور سورۃ البقرہ جو مدنیہ ہے اس کو دوسرے نمبر پر قرآن مجید میں رکھا گیا. سورۃ الفاتحہ نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر کی سورت ہے، اس کو پہلے نمبر کے اوپر رکھا گیا. کیا معلوم ہوا؟ کہ ترتیب نزول الگ ہے، ترتیب تدوینی الگ ہے. یعنی قرآن کریم جو جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوئے اس کی ترتیب پوری الگ رہی، اور پھر جب اس کو مدون مرتب جمع کیا گیا تو اس کی ترتیب الگ رہی. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح ترتیب نزولی من جانب اللہ ہے، اسی طرح ترتیب تدوینی بھی من جانب اللہ ہے. اس لیے کہ جبرائیل امین خود بتلا دیتے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو، اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو. تو یہ جو ترتیب تدوینی ہے یہ بھی توقیفی ہے، یعنی یہ بھی جبرائیل امین کی من جانب اللہ بتلائی ہوئی ترتیب ہے. اسی لیے جب کبھی بھی ہم سورتیں پڑھیں گے تو وہاں پر ایک مسئلہ آئے گا کہ بھئی یہ سورت تدوینی ترتیب کے اعتبار سے اس نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس نمبر پر ہے. تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ الکہف 8 نمبر کے اوپر ہے، کہ 8ویں نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوگی. تو صاحب تیسر القرآن نے ہر سورت کے شروع میں لکھنے کا اہتمام کیا ہے کہ بھئی یہ سورت کون سے نمبر پر ہے، یہ سورت کون سے نمبر پر ہے. تو آپ کو زحمت نہ ہو، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے تاکہ آپ کو کہیں تلاش نہ کرنا پڑے. باقی سورۃ الکہف ترتیب تدوینی کے اعتبار سے 18 نمبر کے اوپر ہے اور نزول کے اعتبار سے 8 نمبر کے اوپر ہے. بہرحال یہ سورۃ الکہف کا ترتیب نزول کا نمبر ہوا. فضائل تو اس دن آپ نے سب نے سن لیے تھے تیسر القرآن کی تمہید کے اندر سورۃ الکہف کی تلاوت کے فضائل وغیرہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. حمد کس کو کہتے ہیں؟ صفات کمالیہ بیان کرنے کو حمد کہا جاتا ہے. جیسے کوئی آپ کی تعریف کرے کہ جناب عالی نیند میں بڑے ماہر ہیں، تو یہ آپ کی حمد تھوڑی ہوئی. اس لیے کہ نیند کوئی صفات کمالیہ میں سے تھوڑی ہے، یہ تو صفات حیوانیہ میں سے ہیں. تو صفات کمالیہ بیان کرنے کو حمد کہا جاتا ہے. محلی رحمت اللہ علیہ نے کیا تعریف کی؟ هو الوصف بالجمیل, بہترین تعریف کرنے کو حمد کہا جاتا ہے. دیکھو تعریف جو ہے نا الگ الگ انداز میں ہوتی ہے, لیکن حمد کہتے ہیں بالجمیل, بہترین اوصاف جمالیہ کمالیہ کے ذریعے کسی کی تعریف کی جائے اس کو حمد کہا جاتا ہے. اب الف لام کون سا, وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کو یا تو استغراق کے لیے لے لو, یہی زیادہ بہتر ہے کہ حمد کے جتنے بھی افراد ممکن ہیں وہ تمام افراد حقیقت میں اللہ کے واسطے ہیں, استغراق. اسی لیے روایتوں میں دعا کی آئی, اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک, اے اللہ آپ کی حمد و ثنا کا ہم ایسا نہیں کر سکتے. آپ کی حمد و ثنا تو وہ ہیں جو آپ کے شایان شائن ہیں اور آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے, اسی لیے استغراق کے لیے لے لینا تاکہ جمیع افراد اس میں شامل ہو جاوے, یہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ کوئی جنس کے لیے مانتا ہے, کوئی عہد کے لیے مانتا ہے, لیکن سب سے اچھی بات استغراق کے لیے مانو. ثابتن للہ, یہ ثابتن نکال کر کے محلی کیا بیان کر رہے ہیں کہ جار مجرور ادھر نہیں ہوا کرتے, ان کے لیے کوئی نہ کوئی متعلق متعلق لٹکنے کا کڑا چاہیے, اس لیے ثابتن جو ہے مقدر نکالا انہوں نے کہ جار مجرور مل کر کے یہاں ثابتن مقدر کے متعلق ہوگا. ثابتن اور دونوں چیز ہے کہ یہاں خبر مان لو ثابتن کو, یہ بہتر بات ہے کہ ثابتن کو خبر مان لو اور للہ کو مبتدا مان لو. اب جملہ اسمیہ استمرار پر دلالت کرے گا کہ ہمیشہ حمد و ثنا اللہ تعالی ہی کے لیے ثابت ہے. اب یہ جو للہ کا لام ہے نا, اس لام کو بعض حضرات نے تخصیص کے لیے مانا, اور تخصیص کے لیے ماننا بھی زیادہ اچھا ہے. کیسے تخصیص کے لیے مانیں گے؟ الحمدللہ, حمد کے تمام افراد اللہ تعالی ہی کے واسطے خاص ہے, سارے افراد حمد خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے واسطے. یہ ہے لام کو برائے تخصیص ماننا. تو پھر اس کے اوپر اشکال ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف رات دن کرتے رہتے ہیں, اس کا کیا جب حمد اللہ کے لیے خاص ہے تو پھر غیر اللہ کی جو حمد تعریف کی جاتی ہے اس کا کیا؟ تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ لام کو تخصیص کے لیے مان لو کہ حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے خاص ہے, پھر یوں کہو غیر اللہ کی جو حمد کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالی ہی کی حمد ہے. غیر اللہ کی حمد لوٹتی ہے حقیقت میں اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کی آپ جس وجہ سے تعریف کریں گے وہ تعریف اس کا ذاتی کمال نہیں ہے, عطائے الہی ہے, اس لیے وہ حمد حقیقت میں لوٹتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. جیسے کہے کہ یہ طالب علم بہت ذہین ہے, کیا کہنا اس کی ذہانت کا, تو یہ تعریف اس کی نہیں ہوئی, اس کو ذہن ثاقب دینے والے اللہ کی تعریف ہوئی. کہ اس طالب علم کو ذہن ثاقب دیا اللہ تعالیٰ نے، تو غیر اللہ کی جو تعریف ہوتی ہے وہ بھی حقیقت میں لوٹتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس لیے للہ کے لام کو برائے تخصیص مان لو، یہ بہت اچھی بات ہوگی. اور بھی احتمال ہے تملیغ کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ، اب یہاں پر تین احتمالات محلی رحمت اللہ علیہ نے نکالے. پہلا احتمال، اس کو جملہ خبریہ مان لو، جملہ خبریہ مان لو. اور جملہ خبریہ مان لیں گے تو اس صورت میں مطلب یہ نکلے گا الاعلام بذالک، خبر دینا، اطلاع دینا کہ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے واسطے دائمی ازلی ثابت ہے، اس کی اطلاع دینا. تو جملہ خبریہ سے ثبوت حمد کی جو خبر ہے تو ایک اس میں احتمال یہ نکل آیا. اس صورت میں معنی کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کمالیہ جمالیہ ازلیہ بھی ہے، ابدیہ بھی ہے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے واسطے ہیں. اور اس کو یوں بھی مانتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اعتقاد رکھے، یہ بندے کے لیے ضروری ہے. دنیا میں اپنے جو بڑے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کے کمالات کا اعتقاد رکھنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اعتقاد رکھنا یہ بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے. جیسے کہ آپ اپنے کسی بڑے کے متعلق کوئی اعتقاد نہ رکھے، ظاہراً وہ بڑے ہیں تو اس سے کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کمالات کا اعتقاد رکھنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے. دوسرا احتمال، جملہ انشائیہ یعنی عرف کے اعتبار سے انشاء کے واسطے اس کو نقل کیا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر لفظاً مانن یہ انشائیہ ہو جائے گا. تو دوسرا احتمال یہ نکالا کہ یہ جملہ انشائیہ ہے لفظاً اور معنن، تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ کہا جائے گا کہ اے بندو، تم اللہ تعالیٰ کی حمد کا یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی حمد کا اعتقاد رکھو. یہ انشائے امر ہو گیا، یہ جملہ انشائیہ دوسری بات نکل گئی. اور تیسرا احتمال محلے نے کیا بیان کیا کہ دونوں مراد لے لو، خبر بھی اور انشاء بھی دونوں مراد لے لو. اوہما احتمالات، دونوں احتمال لے لو. اور یہی تیسری بات زیادہ مفید ہے کہ اس کو خبریہ بھی مان لو انشائیہ بھی مان لو. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا محلی نے جو راجے کہا یہ اپنے مسلک کے اعتبار سے کہا ہے، چونکہ یہ مسلکاً شافعی ہے اور حضرات شوافی کے یہاں حقیقت و مجاز، انشاء اور خبر دونوں مستقل جمع ہو سکتے ہیں، احناف کے یہاں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. شوافی کے یہاں حقیقت و مجاز، خبر و انشاء دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ممکن ہے. اس اپنے مسلک کے اعتبار سے محلی نے یہ بات کہی ہے
کہ دونوں کا احتمال مان لینا زیادہ فائدہ مند ہوگا. الحمدللہ تمام تعریف ثابت ہے ہمیشہ ازلی ابدی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے واسطے. الذی انزل علی عبده الکتاب,
قرآن میں دو لفظ آئے, ایک انزل نزل اور دوسرا نزل, دو طرح کے الفاظ آئے قرآن مجید کے اندر. دونوں لفظوں کے اندر فرق ہے. قرآن مجید کا نزول دو طریقے سے ہوا ہے, اور دونوں طریقے کے نزول کو بتلانے کے لیے دو الگ الگ تعبیرات آئی ہے. نمبر ایک, قرآن مجید کا یک بارگی یعنی پورے پورا ایک مرتبہ میں نازل ہونا, اور وہ ہے لوح محفوظ سے بیت العزت. بیت العزت یہ سمائے دنیا پر ایک مقام کا نام ہے. یہ جو آسمان اپنے کو دکھتا ہے نا, اس کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے, اس کو پہلا آسمان بھی کہا جاتا ہے. تو اس سمائے دنیا کے اوپر ایک مقام ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید جو لوح محفوظ میں تھا, وہاں سے بیت العزت میں پورے پورا ایک وقت میں ایک ساتھ نازل ہوا. یہ ہے قرآن مجید کا نزول اول. نمبر دو, قرآن مجید کا سمائے دنیا سے ہماری دنیا میں نزول, یہ نزول تدریجی ہوا ہے. تقریباً 22.5 سال کا زمانہ لگا ہے نزول سمائے دنیا سے دنیا ارضیہ پر نزول کے لیے, یعنی بیت العزت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول تدریجی ہوا, یعنی تھوڑا 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 ضرورت کے مطابق کبھی زیادہ کبھی کم نزول ہوتا رہا. یہ ہے قرآن مجید کا دوسرا نزول جو تدریجی ٹکڑے ٹکڑے کم زیادہ مقدار میں ہوا. یہ دو نزول کی دو الگ الگ تعبیر کے لیے دو طرح کے الفاظ قرآن میں نزول کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اب ایسی باتوں سے بحث عام طور پر صاحب تفسیر القرآن اپنی تفسیر میں کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی سب سے کم مقدار نازل ہونے والی کون سی, ایک مرتبہ میں کم سے کم کتنا قرآن نازل ہوا. تو راجح قول کے مطابق کم سے کم نازل ہونے والی مقدار ہے غیر اولی الدراری, بس اتنا ٹکڑا پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ میں سب سے کم نازل ہوا. غیر اولی الدراری, اس سے چھوٹی مقدار قرآن میں ایک مرتبہ میں نازل نہیں ہوئی, اسی لیے کہ پہلے آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون. پڑھو آگے, ایک آدمی پڑھو زور سے. غیر اولی الدراری مت پڑھو, اس کے بغیر پڑھو آیت لا یستوی القاعدون. اوپر آئے, یہاں تھوڑا ہی غیر اولی الدراری آ گیا ہے. لا یستوی القاعدون والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ یہ اس میں غیر اولی الالبدی پہلے نہیں آیا تھا. پھر معذور صحابہ شکایت لے کر کے آئے، لولے لنگڑے افاہج اندھے، تو حضور آیت کے اندر تو فرق مراتب بیان کیا گیا اور ہم معذور لوگ غزوات میں نہیں جا سکتے، ہم کیا کریں گے؟ تو ان معذور صحابہ کی تسلی کے لیے باقاعدہ جبرائیل امین آئے اور آیت میں اتنا ٹکڑا بیچ میں ایڈ کر دیا گیا، غیر اولی الدراری یہ بیچ میں شامل کیا گیا. تو نزول کے اعتبار سے پورے قرآن میں سب سے کم مقدار ایک وقت میں نازل ہوئی غیر اولی الدراری، باقاعدہ جبرائیل امین نے آ کر اتنے ٹکڑے کا آیت کے اندر اضافہ کیا من جانب اللہ، معذور صحابہ کی دل جوئی کے واسطے. تو یہ قرآن مجید کے دو طرح کے نزول ہوئے، الذی انزل علی عبدی، سبحان اللہ، عبد مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، عبد کی ہو ضمیر کی طرف اضافت، اضافت تشریف ہے. اضافت کے بہت سارے اقسام آپ کے ذہن میں ہیں، ایک قسم کا اضافہ کرو، اضافت برائے تشریف، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرافت کو بتلانے کے لیے اضافت. جیسے میں کہوں کہ فلاں مولانا صاحب قاری احمد اللہ صاحب کا ماشاء اللہ، وہ بچپن سے میرے دوست رہے ہیں اور کئی مرتبہ درسگاہ میں بھی ساتھ رہنے کی سعادت مجھے حاصل ہے، تو یہ میرے لیے نسبت تشریف ہے. تو بعض مرتبہ کسی کی طرف نسبت برائے شرافت کے بیان کی ہوتی ہے، تو یہاں عبد کی اضافت ہو ضمیر کی طرف نسبت تشریف ہے، چونکہ ہو ضمیر سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور اللہ تعالی کسی کو کہے میرا بندہ، یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی شرافت کی بات ہے. اسی لیے عبد کی طرف اضافت نسبت تشریف ہے، اور مراد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب ذرا قرآن کے اعجاز پر غور کرو. سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے ہے، اسراء، وہاں پہلی آیت میں سبحان الذی اسرا بعبدی، پھر سورۃ الکاف آئی، اس کے اندر آیا الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس کے بعد سورہ مریم، سورہ مریم میں پڑھو عبد والی آیت شروع میں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. دیکھ رہے ہو قرآن کے اعجاز کے ہوگا، تین سورت میں تسلسل کے ساتھ بالکل ابتدائی سورت کے اندر انبیاء کرام کے لیے لفظ عبد استعمال ہوا. کیا نتیجہ نکلا؟ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد اور بندہ بن کر کے رہے. اسی لیے خاتم الانبیاء کے لیے بھی سورہ اسراء میں عبد کا لفظ، سورہ بنی قاف میں عبد کا لفظ، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے عبد کا لفظ. اس سے یہ سبق دینا ہے کہ مقام نبوت واقعتاً بہت اونچا مقام ہے، لیکن مقام عبدیت یہ بڑی خوبیوں والا مقام ہے. اس لیے کلمہ شہادت میں بھی عبد پہلے، رسول بعد میں، واشد ون محمدن ابد ہو و رسول ہو، یہ مقام عبدیت، یہ ہے مقام کمال، یہ ہے مقام صفات، کہ بندے کے اندر مقام عبدیت آ جاوے. اگر کوئی اور لفظ زیادہ موضوع ہوتا تو معراج کو بیان کرتے کرتے اللہ وہ لفظ بیان کر دے، سبحان الذی اسرا بحبیبہ، سبحان الذی اسرا بخلیلہ، نہیں،
بعبده،
یہاں کتاب کے نازل کرنے جیسی عظیم بات ہے، تو یہاں پر بھی کوئی ایسا لفظ آتا، سبحان الذی الحمد للہ الذی انزل علی حبیبہ علی صفیہ علی نبیہ علی رسولہ، لیکن کہا نہیں علی عبدہ، معلوم ہوا کہ اصل کمال بندے کے اندر عبدیت کا کمال ہے، کہ بندہ اپنے اندر عبدیت کا مقام پیدا کرے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی معزز ترین مقام عبدیت دیا گیا. اس لیے دعاؤں میں آتا ہے نا، اب حزب العظم میں پڑھتے ہو اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ اظہار مقام عبدیت، کہ بندے کے اندر اگر کوئی کمال کا مقام ہو تو وہ مقام عبدیت ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. محلی نے وضاحت کر دی کہ عبد سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اور یاد رکھنا، مقام عبدیت کو ذکر کر کے بولو کے اوپر روک لگائی گئی ہے، بولو افراد اس پر روک لگائی گئی، اس لیے کہ ماضی قریب کی ایک امت نے نبی کے بارے میں غلو کیا اور افراد کیا. ماضی قریب کی امت تھی امت عیسائیہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں افراد اور غلو کر کے خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کا شریک کہہ دیا. تو یہ افراد اور غلو کا مقام ہے، تو لفظ عبد کے ذریعے سے افراد اور غلو کے مقام پر پاور بریک لگائی گئی، کہ امت محمدی آپ نے نبی کے متعلق امت عیسائیہ کی طرح غلو میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاً اللہ کے بندے ہیں، اور جو بندہ ہوگا وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، جو بندہ ہوتا ہے وہ شریک نہیں ہو سکتا، جو بندہ ہوتا ہے وہ ثالث و ثلاثہ نہیں ہو سکتا. تو افراد اور غلو فی العقیدہ اس کے اوپر روک لگائی گئی عبد والے لفظ کے ذریعے سے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. او کتاب کی تعریف تو آپ نور الہدیٰ سے پڑھتے چلے آ رہے ہو، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لیکن یہ معرب باللام ہے، اس لیے تخصیص ہو گئی کہ یہاں کوئی خاص کتاب مراد ہے، اور اس سے مراد ہے خاطب کتب السماویہ القرآن المجید، آسمانی کتابوں میں خاتم کتاب، تمام آسمانی کتابوں کو ختم کرنے والی کتاب قرآن مجید مراد ہے. یہ الف لام تاریخ کے لیے آنے کا فائدہ حاصل ہوا. دیکھو حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 104 کتابیں نازل فرمائی، چار بڑی مشہور ہیں اور 100 چھوٹے چھوٹے صحائف نازل ہوئے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تورا کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹی کتابیں بھی دی گئی تھی، شیش علیہ السلام کے صحائف، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، دیگر انبیاء کے صحائف، تو مجموعی 104 قریباً آسمانی کتابیں ہوتی ہے. اس کے اندر خاطب کتب السماویہ وہ ہیں قرآن مجید، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ کیا آیا؟ انزل علی عبدہ الکتاب ای القرآن. دوسرا ایک نقطہ سمجھو الف لام کا فائدہ، جس زمانے میں نزول قرآن ہو رہا ہے تورات موجود تھی، مکسنگ والی صحیح لیکن موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی، زبور بھی موجود تھی نزول قرآن کے زمانے، اور مختلف صحائف بھی موجود تھے. الکتاب معرب باللام نے یا کر بتلایا کہ اب اگر اس دنیا میں حقیقت میں کوئی کتاب کہلانے کے لائق ہے تو وہ قرآن ہے، واقعتاً جس کو کتاب کہا جائے وہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. یہ ہے الف لام تعریف کا دوسرا فائدہ، ورنہ چوپڑیاں تو بہت ہیں، پستک بھی بہت ہے، گرنتھ بھی بہت ہے، بکس بھی بہت ہے، لیکن اگر کوئی واقعی کتاب کتاب کہلانے کے قابل ہے تو وہ انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل فرمائی وہی کتاب اب حقیقت میں کتاب کہلانے کے قابل ہے. انزل علی عبدہ الکتاب، اور حدیث شریف تو قرآن کی شرح ہے، وہ الگ تھوڑی ہے. ولم یجعل له عوجا، اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. دیکھو عوج کا ترجمہ عام متن لکھتے کجی کاف جیم یا، برابر تلفظ یاد رکھنے کا، کجی کجی نہیں کر ڈالنے کا، کجی. تو عوج کا ترجمہ ہے کجی، یعنی ٹیڑھا پن. اب عوج کس کو کہتے ہیں؟ محلی فرماتے ہیں اختلافاً و تناقضاً، قرآن کے الفاظ کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں اور قرآن کے معانی میں کوئی تناقض نہیں، یعنی الفاظ دیکھ لو معانی دیکھ لو اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے، کسی طرح کا اس کے اندر کوئی تناقض پایا جاتا نہیں. یہ ہے قرآن مجید کی خوبی. ورنہ دنیا میں کتنا بھی بڑا لیکھک ہو، رائٹر ہو، مصنف ہو، مؤلف ہو، حقہ پی کے لات دن لٹکانے کا کام کرتا ہو، حقہ کہو اللہ کہو، لیکن ان کی باتوں کے اندر کہیں نہ کہیں تناقض آپ کو نظر آئے گا ہی آئے گا، کہیں نہ کہیں تناقض نظر آئے گا. لیکن یہ قرآن کا کمال ہے کہ الفاظ میں اختلاف نہیں، معانی کے اندر تناقض نہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آیتوں میں ہم کو تناقض نظر آتا ہے، کئی آیتوں کے بارے میں ظاہراً تناقض ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تو اس کا جواب اچھی طرح ذہن نشین رکھو. نص کے اندر فی ذاتی ہی کوئی تناقض نہیں ہے. یہ جو تناقض نظر آتا ہے یہ ہماری کم فہمی، کم عقلی، تدبر کی قلت کا یہ ثمرہ ہے، ورنہ نص میں فی ذاتی ہی کوئی تناقض اور اختلاف نہیں ہے. اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل کیا کہ جن آیات کے اندر ہم جیسے کم علم لوگوں کو، کم تدبر لوگوں کو، کم فہم لوگوں کو تناقض نظر آتا ہے، بڑے بڑے اہل علم نے ان آیات کے اندر تصدیق بیان کر دی. کہ کیا تصدیق ہے؟ یا ہی کہ بتلا دیا یہ منسوخ ہے یہ ناسخ ہے، یا بتلا دیا کہ یہ راجے ہیں یہ مرجو ہے، یہ بڑے ذیل میں لوگوں نے بتلا دیا. معلوم ہے کہ ہمیں جو اختلاف نظر آیا تھا وہ اختلاف ہماری کم فہمی کی وجہ سے نظر آیا، ہماری کم عقلی کم تدبری کی وجہ سے نظر آیا. اسی لیے جن کے پاس علوم کی وسعت ہے ان کے سامنے قرآن میں کوئی تناقض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں،
کوئی کمی نہیں. والجملہ تو حال من الکتابی, اور ایوا جن یہ کتاب سے حال ہے, یعنی ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا اختلاف اور تناقض نہیں ہے. ولم یجعل له عوجا, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی جو ہے ٹیڑی میڑی کجی کی اختلاف تناقض کی بات نہیں ہے, تضاد بیانی نہیں ہے. یہ قرآن کی بہت بڑی صفت اور بہت بڑی خوبی کی بات ہو گئی
کہ اس میں کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے.